سورة الزخرف مكي سورتها. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. حاميم قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، کیونکہ عربوں کی اپنی زبان تھی اس لیے اس زبان میں سمجھنا ان کے لیے آسان تھا. تو فرمایا کہ تمہاری اپنی زبان میں اترا ہے، سمجھنے میں کچھ مشکل نہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، محض تعصب میں اس کا انکار نہ کرو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں سبت ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کتاب کی تعریف اور مقام اور درجہ بتا رہے ہیں، خدا پاک کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے جو اسے ملائے اعلیٰ میں حاصل ہے. زمین والے تم اس کی ناقدری کرتے ہو؟ یہ تو وہ کتاب ہے جو آسمانوں پر بھی لدینا لعلی حکیم بہت بلند مرتبہ رکھتی ہے، بہت حکمت والی ہے. کیا تم اس کو بلند مرتبہ نہ دو گے؟ کیا تم اس کی اہمیت کو نہ پہچانو گے؟ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. پھر جو لوگ ان سے بدر جہاں زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا. اور یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ جتنا پانی آسمان سے روز اترتا ہے ایگزیکٹلی اتنا ہی پانی دوبارہ اٹھتا ہے، یعنی پورے کا پورا اتنا ہی برستا ہے اور اتنا ہی اٹھتا ہے. یہ اللہ کا اپنا اندازہ ہے. اگر زیادہ اٹھ جائے تو سمندر خالی ہونے لگے اور پھر زیادہ برس جائے تو زمین ڈوبنے لگے. تو یہ زمین کے اوپر پانی کی جو مقدار اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ انسانوں کے فیصلے سے نہیں آتی، اس میں انسانوں کا کوئی دخل نہیں. اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے، وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے. اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے. جز بنانے سے مراد کیا ہے؟ اولاد بنانا، کیونکہ اولاد باپ کا جز ہوتی ہے. کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدا رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی ولادت کا مجدہ جو خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پہ سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟ انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا ہے. کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ یہ ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ فرشتے لڑکیاں ہیں؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنا ہوگی. یہ کہتے ہیں اگر خدا رحمان چاہتا تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے، یعنی اپنی گمراہی پر تقدیر کو بلیم کرتے ہیں، اپنی گمراہی کا بہانہ قانونی تقدیر سے کرتے ہیں. یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں. کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کے کھاتے پی تو لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے سے پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. یعنی ہر دور میں ایلیٹ کا یہی طریقہ کار رہا کہ وہ تضاد کا شکار رہی. ایک طرف باپ دادا کی تقلید اور دوسری طرف تمام روایات کو توڑنا. یعنی دین کے معاملے میں تو انہوں نے سہارا لے لیا باپ دادا کی روایات کو فالو کرنے کا, اور دنیا کے معاملے میں ہر قانون کو توڑ کر اپنی مرضی کے قانون بنائے اور اپنی مرضی کے طریقے اور اپنی مرضی کے رواج اختیار کیے. ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے؟ ہاں میں راستے میں اس سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا. انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں. آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا, وہی میری رہنمائی کرے گا. اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے. اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے پھر ان کو مٹا دیا. بل متعت ہؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا. مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. ایک اور اعتراض, کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ یعنی مکہ یا طائف کے کسی سردار پر یہ کتاب کیوں نہ آئی؟ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں, یعنی یہ بڑے کیسے بن گئے؟ بڑا ان کو کس نے بنایا؟ اگر اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی اعتبار سے یہ مال و دولت نہ دیتا, یہ عزت نہ دیتا تو یہ کہاں سے بڑے بن سکتے تھے؟ اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدر جہاں فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لے, اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ سمیٹ رہے ہیں. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدا رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پہ چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پہ تکیے لگا کے بیٹھتے سب چاندی اور سونے سے بنوا دیتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ زمین میں اتنی دولت نہیں دیتا کہ لوگوں کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں اور اوپر نیچے کی ہر چیز سونے چاندی کی ہوتی. لیکن اللہ کے نزدیک سونے چاندی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ تو محض حیات دنیا کی مزا ہے. اگر یہ سب کچھ ہوتا بھی ان کے پاس تو کتنے دن, اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے, غفلت برتتا ہے, ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. کیا ہوتا کیا ہے, مثلاً آپ ایک نماز چھوڑتے ہیں تو وہ ایک سستی پیدا ہو جاتی دل میں, پھر دوسری نماز کے وقت پھر آپ کوتاہی کر جاتے ہیں اور پھر عادت ہو جاتی ہے وہاں پڑھنے کی. اور اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی زندگی میں بہت سارے لوگ اپنی بہت سی نمازیں گنوائے ہوئے ہوتے ہیں. وہ پہلا فریضہ جس کے بارے میں قیامت کے دن پہلا سوال ہوگا, اس پہلے سبق کو بھول جاتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ غفلت برتتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی سزا دیتے ہیں. کیا؟ شیطان مسلط کر دیتے ہیں, پھر وہ اس کو ساتھی بن جاتے ہیں, پھر وہ اس کو اللہ کی یاد دلوا کر اور کاموں میں مصروف کر دیتا ہے, اور چیزوں کی اہمیت اس کے سامنے بہت زیادہ ہو کر آ جاتی ہے, اور پھر وہ بدترین ساتھی اس کو بھٹکاتا چلا جاتا ہے. یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پہ آنے سے روکتے ہیں, پھر وہ پلٹنا چاہتا ہے تو پلٹنے بھی نہیں دیتے, اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے تو کہیں زیادہ اچھے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم خلق خدا کی بھلائی کے کیسے کیسے کام کرتے ہیں، اس لیے کیا ہوا اگر ہم نماز نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اگر تم خلق خدا کی بھلائی کے کام کرو تو نماز چھوڑ دینا. پھر آپ دیکھیں کہ جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، آخر کیا مشکل ہے ہم کو کہ اسی کا حق نہ پہچانے، اسی کے حق میں کوتاہی کریں؟ کیوں آخر دنیا میں تھوڑا سا بھی تو آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے یا آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو فوراً چاہتے ہیں کہ شکریہ ادا ہو. کیا وہ رب جس نے سب کچھ کیا وہ اس لائق نہیں کہ اس نے شکریہ ادا کیا جائے، اس کو یاد کیا جائے، اس کے آگے جھکا جائے، اس کی وفاداری کا اظہار کیا جائے؟ نماز کیا ہے؟ اللہ سے وفاداری کا اظہار ہے. اللہ ہم تیرے ہیں، ہم دنیا کے کام میں لگے، تو نے بولا ہم آ گئے. یہ محبت کا ایک اظہار ہے، اپنی اطاعت کا ایک اظہار ہے. لیکن جو شخص اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر دل بھی آہستہ آہستہ سخت ہونے لگتا ہے، اور پھر انسان شیطان کے پھندے میں خوب پھنس جاتا ہے اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہی زیادہ ہدایت یافتہ ہے، ساری ہدایت تو انہیں کے پاس ہے، باقی سب گمراہ ہیں. وہ دوسروں میں ہر ایک غلطی تلاش کر لیتے ہیں مگر اپنی یہ غلطی بھی نظر نہیں آتی کہ سب سے بڑی ہستی کا حق مارے ہوئے ہیں. آخر کار جب یہ شخص تمہارے پاس پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، دنیا میں تو دوست بنے ہوئے تھے. یعنی شیطان جو بھی دل میں باتیں ڈالتے تو بڑے خوشی سے اس کو انجوائے کرتے تھے ان باتوں کو. بعض اوقات جب حق کے خلاف ہم بولتے ہیں نا، دین کے خلاف ہم بولتے ہیں، ہوتی دراصل شیطانی وسپرنگ ہے. دوسرے جب اس بات کو خوشی سے لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی تو شیطان ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، دونوں کی خوب آپس میں لگتی ہے، کرنے والا بھی کر کے خوش ہوتا ہے، سننے والا بھی خوش ہوتا ہے سن کے. اب اس طرح دنیا میں انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے. اب ہوگا کہ قیامت کے دن کا جھٹکا سب چیزوں کی حقیقت سامنے لے آئے گا، اس وقت انسان اپنے شیطان سے کہے گا، یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین، تو تو بدترین ساتھی نکلا. اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا، جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نفع نہیں دے گی کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں. اب کیا اے نبی تم لہروں کو سناؤ گے؟ یعنی حق تو بڑا صاف ہے، واضح ہے، جو نہیں سنتے گویا وہ کان بند کیے ہوئے، اندر سے خرابی ہے ان کے، کوئی آوازیں ٹکرا رہی ہیں، ان کے دل میں کچھ نہیں جا رہا، یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھاؤ گے؟ اندھے لوگوں کو تو راستہ نہیں دکھایا جا سکتا. اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خاص ہمیں دنیا سے اٹھا لے یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے. تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے رستے پر ہو. وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، بہت عزت کی بات ہے. یعنی اہل عرب اس کتاب کے آنے سے پہلے ان کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی، آپس میں چونکہ بہت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، علاقہ بھی کھنڈر سا تھا، کوئی زمین اگاتی بھی نہیں تھی، اس لیے روم اور ایران کی سلطنت کے آس پاس ہوتے ہوئے ان کی طرف توجہ نہیں دیتی تھی. لیکن آخر کیا ہوا، کیا چیز ان کے ہاتھ میں آئی کہ جس کی وجہ سے باقی سب ان کے لیے مسخر ہو گئی؟ یہی کتاب تھی. اِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ کتاب تیرے ذکر کا اور تیری قوم کے ذکر کا ذریعہ ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اب اس نعمت پہ پوچھا جائے گا کیا حق ادا کیا. ہم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود میں مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیا نے سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ سچے مارنے لگے. ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئے. ہر عذاب کے موقع پہ کہتے، اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پہ آ جائیں گے. مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹاتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے. ایک رات فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، لوگوں، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ ایسی باتیں کون کرتا ہے جو انسیکیور ہو، جس کو فکر نہ ہو ایسی چیزوں کی کہ چھیننے والا مجھ سے، اسے بار بار یاد دہانی کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی، کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے؟ نعوذ باللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. اور اپنی بات بھی کھول کے بیان نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام جیسے ان کو کمیونیکیشن میں کچھ پرابلم تھی، لکنت تھی زبان میں، کیوں نہ اس پہ سونے کے کنگن اتارے گئے؟ کیونکہ لوگ انسان کی انسانیت کو نہیں دیکھتے، اس کے ہاتھوں میں پہنے کنگن سے اس کی قیمت تولتے ہیں. یعنی عموماً لوگوں کا حال کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی انسان خود کس قابل ہے، اس کے اخلاق کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے اندر کے انسان کی اہمیت کیا ہے، اس کی روح، اس کی جان، اس کے احساسات، اس کے جذبات. نہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں آئے؟ او جا معہ الملائکۃ مقترنین، یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں کیوں نہیں آیا؟ اس کے آگے پیچھے لوگ کیوں نہیں؟ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، یعنی فرعون کی. در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ، اسی لیے تو فرعون کی باتیں مانتے تھے. اگر عقل ہوتی، سمجھ سے کام لیتے تو موسیٰ علیہ السلام کی بات مان جاتے. آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضب ناک کر دیا، فلما آسفونا، جب وہ ہمیں غصے میں لائے، انتقمنا منہم، تو ہم نے اسے انتقام لے لیا. فأغرقناهم اجمعین، اور ان سب کو اکٹھا غرق کر دیا. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین، اور باغ والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا. اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے، ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے ہی جھگڑالو لوگ. ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا تھا. ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کریں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، کیونکہ قیامت سے پہلے وہ آئیں گے نا. بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے. اس دنیا میں ہر انسان کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ ہر بات کا کوئی الٹا مطلب نکال لے، اور اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ذکر فرمایا کہ اللہ کے سوا جس کی پرستش کی جائے اس میں کوئی خیر نہیں. اس کو سن کر مخالفین نے کہا کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں، کیا انہوں نے بھی کوئی خیر نہیں؟ آپ دیکھیں نا کس طرح کثرت دیتی تھی، کہاں سے بات نکالنا ہے. آپ کا اشارہ بتوں کی طرف تھا اور انہوں نے کھینچ کے اسے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کر لیا. اب یہ کیا تھا؟ محض ایک شوشہ تھا. ایسے شوشہ کون چھوڑتا ہے اور ایسی باتیں کون کرتا ہے جو حق کو پہچاننے میں سنجیدہ نہ ہو، سننے کے لیے سنجیدہ نہ ہو، قبول کرنے کے لیے اس کی کوئی نیت نہ ہو؟ تو وہ حق سنانے والے کی بات نہیں، کسی نفس کو پکڑ کے اسی کو الٹا بنا کے اس کے اوپر تھوک دے گا. فرمایا، فلا تمتن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين. ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سبھی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. یہ جو خود ساختہ دین تھا نا ان کا، اسی کی وجہ سے اختلاف تھا، اصل دین میں نہیں ہوا کرتا. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. مگر گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، کچھ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے. کیا یہ لوگ اب اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تقوی والوں کے سوا قیامت کے دن آپس کے تعلقات رکھنے والے سب دوست دشمن میں بدل جائیں گے. اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا. تحضرون، ان کے آگے سونے کی تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے. ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی. ان سے کہا جائے گا، تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو. وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون. تمہارے لیے یہاں بکثرت پھل موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے. رہے مجرمین، وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے. ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. وہ پکاریں گے، اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے. وہ جواب دے گا، تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا. کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا، تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے دیتے ہیں. کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. ان سے کہو، اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا. پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک، ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اچھا، انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس پہ انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی، وہی حکیم و علیم ہے، بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہت ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اس کو چھوڑ کر جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی گواہی دے. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول کے اس قول کی، اے رب، یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے. تصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون. اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، ہم قریب انہیں معلوم ہو جائے گا.